الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين،
جہالت اور نادانی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، مغالطے یا اشتباہ پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے. عقیدہ استدلال کا محتاج ہوتا ہے، حقیقت استدلال سے بے نیاز ہوتا ہے. عقیدہ محتاج ہوتا ہے استدلال کا کہ اسے ثابت کیا جائے. اس لیے علم کلام کا وجود ہوا. حقیقت اس سے بے نیاز ہوتی ہے کہ اسے ثابت کیا جائے. اسے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ثابت کرنے کی محتاج نہیں. بعض سامعین نے سوال کیا، تحریری طور پہ بھی سوال آتا ہے، ویسے بھی بہت سے سوال آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں انکریج کرتا ہوں اسے کہ سوالات ہونے چاہیے. سوالات کا پیدا نہ ہونا مایوس کن امر ہے. جب سوالات پیدا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ زمین میں تخم ریزی کی گنجائش ہے. زمین زرخیز ہیں جامد نہیں ہیں، قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے. سوال یہ ہوا کہ آیا عقیدہ، ایمان، عشق اور یقین کیا یہ مترادفات ہیں، سینونیمس ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ فیتھ، بلیف، ریئلٹی، ٹروتھ ایک ہی حقیقت ہے یا الگ الگ معنی ہیں اس کے؟ جواب ویسے بہت واضح ہے لغوی اعتبار سے، لیگزیکلی حقیقت لغویہ کے اعتبار سے چاروں الفاظ کے معنی الگ الگ ہیں، اور ان تمام الفاظ میں سب سے کمتر درجہ لفظ عقیدہ کا ہے، کیونکہ عقیدہ کہتے ہیں گرہ ڈالنے کو. گرہ ڈالنا، عقدہ کہتے ہیں کسی ایسی گرہ کو جو کھل نہ رہی ہو، جو الجھن کا سبب ہو، پریشانی کا سبب ہو. تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام عقدہ کشا ہے بجائے خود عقدہ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیں کسی عقدہ کشا کی ضرورت ہوتی ہے. عقدہ مشکل ہے، عقدہ کشا یعنی مشکل کشا. مشکل کشا کی ضرورت ہوتی ہے، مشکل کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. اور خود قرآن مجید میں لفظ عقیدہ کہیں پر اس تعریف کے ساتھ، اس مفہوم کے ساتھ، اس ڈیفینیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ لفظ ہمارے فرہنگ میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے لٹریچر میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ اس لفظ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے. لیکن اس قسم کی دشواریاں جو ہیں اس کے لیے میں اکثر حضرت غالب دہلوی کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، برابر آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا. اور یہ شعر ایسا ہے کہ جو عشق مجازی سے لے کے عشق حقیقی تک یکساں طور پہ کام آ سکتا ہے. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. حقیقت توحید کے بارے میں بھی یہی بات ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آتا تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی یہ شعر بالکل درست ہے ہمارے تعلق سے. اور جو اس وقت روئے زمین پر آیت الہی ہے، جو اس وقت حجت الہی، جو اس وقت امین حقیقت توحید، جو اس وقت واسطہ فیض الہی اس جہان میں موجود ہے اور رداء غیبت اوڑھ کر بیٹھا ہوا، اس کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ ملنا تیرا اگر نہیں آتا تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. ضرور غیبت ہے، غیبت کبریٰ ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن یہ بات عمومی ہے، خصوصی حقیقت کچھ اور ہے. خصوصی حقیقت کچھ اور ہے، بلکہ یوں کہوں غیبت کبریٰ کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت خلق خدا میں، بشریت میں،
کوئی بھی چاہے کہ خود سے ملاقات کر لے تو ناممکن ہے، مگر وہ جس سے چاہے ملاقات کر لے۔
دیکھیے اب بات آ گئی ہے تو پھر ایک بات عرض کریں اور آپ اس کے پھر پابند ہو جائیے گا۔ آپ جو درود پڑھتے ہیں وہ درود اگرچہ مکمل ہے مگر اسے اور مکمل تر کر دیں۔ لیکن کچھ لوگ تو وہ درود پڑھتے ہیں جو رسول کو بھی پسند نہیں ہے، حدیث ہے معمولی حدیث نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر حیثمی مکی صاحب کتاب سواعد محرقہ نے تحریر فرمایا ہے، یہ کتاب بہت عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، میرے اوپر نا تمام صلوات نہ بھیجا کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نا تمام صلوات سے کیا مراد ہے؟ کہا یعنی تم مجھ پر صلوات بھیجو اور میری آل پر نہ بھیجو، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس حدیث کو، اسی اس متن کو آپ سواد اعظم کی کتابوں میں تلاش کریں، ایک نہیں ایک۔ اب یہ کلمہ بہرحال ہمارے اسلوب خطابت میں جذب ہوتا نہیں ہے مگر جذب کر رہا ہوں کہ ایک نہیں ایک درجن سے زیادہ کتابوں میں ملے گا یہ متن ایز اٹ از۔ اسی طرح لا تصلوا علی الصلاۃ البصرا، میرے اوپر نا تمام صلوات بریدہ صلوات نہ بھیجا کرو، نا تمام صلوات نہ بھیجا کرو۔ یہ لفظ بصرا اس میں بہت بہت ہی کثرت رکھنے والا کلمہ ہے۔ بصرا یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ بصرا اسی روٹ ورڈ سے ہے جس سے ابتر ہے۔ کہاں سے؟ ابتر۔ کفار و مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا کرتے تھے کہ یہ لاولد ہیں، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو ایک کلمہ عرب میں پنج کے لیے تھا، ایسے شخص کے لیے کہ جس کی اولاد نہ ہو، ابتر۔ تو کہا کرتے تھے نعوذ باللہ خاتم بدہن کہ محمد تو ابتر ہیں، محمد تو ابتر ہیں۔ ابتر کیوں کہہ کے خوش ہوتے تھے؟ یعنی انہیں یہ یقین تھا کہ چونکہ ان کے پاس آل اولاد نہیں ہے اس لیے ان کا مشن آگے نہیں چلے گا، ان کا دین، ان کا مذہب، اسلام پیغام آگے نہیں چلے گا، جب تک یہ ہیں تب تک چلے گا۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ محمد کا مشن آگے چلے گا تو آل سے چلے گا۔ مطمئن تھے یہ سوچ کر، کہتے تھے، خوش ہوتے تھے ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، محمد ابتر ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ دل پیغمبر کو زخمی کر گیا یہ کام، اور رب اکبر نے اس زخم پر مرہم رکھا، سورہ مبارکہ کوثر نازل کر کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ آپ ابتر
نہیں ہے, آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. بہرحال اللہ نے جواب تو دے دیا, مگر زخم قلب پیغمبر میں کسک ایسی تھی کہ جب لوگوں نے درود پڑھنا چاہا اور درود پڑھنے میں آل کا ذکر نہیں کیا
تو رسول کو تکلیف ہوئی, جیسے پرانا زخم ہرا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ لا تصلوا علی صلاۃ البشرا, میرے اوپر نہ تمام نہ مکمل صلوات نہ بھیجا کرو. جب پوچھا تو کہا آل کو شامل کیا کرو. تو آپ ماشاءاللہ صلوات جو پڑھتے ہو مکمل تو ہے, لیکن میں کہتا ہوں اسے مکمل تر کر دیجیے. یعنی وہ جان زہرا, وہ نور چشم مصطفیٰ, وہ سکون قلب مشیت جو پردہ غیب میں ہے, اس کا ذکر صلوات میں فراحتن داخل کیجئے. اور جب صلوات پڑھیے تو اس طرح پڑھیے, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جزاكم الله
نعم سلام
الله عليه وسلم.
تو گفتگو کو اب ذرا آگے بڑھاؤں کہ عقیدہ, لفظ عقیدہ قرآن مجید میں, میں نے ابھی یہی سلسلہ کلام تھا کہ قرآن مجید میں یہ کہیں لفظ اس طرح سے نہیں آئے جس طرح ہمارے فرہنگ میں ہماری تہذیب میں داخل ہو گیا, اور اس سے بچنا دشوار ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے, بس دشوار ہے. ممکن ہے لیکن اگر استعمال بھی کریں آپ, تو میں نے عرض کیا کہ عقیدے حقائق پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں. اسلام وہ دین ہے جس نے جتنے عقائد انٹروڈیوس کیے وہ دراصل عقائد نہیں حقائق ہیں, حقیقتیں ہیں, حقیقتوں کی طرف بلایا, چاہے وہ حقیقت توحید ہو, حقیقت رسالت ہو, حقیقت نبوت ہو, حقیقت امامت ہو, حقیقت ولایت ہو, حقیقت معاد و آخرت ہو, حقیقت اعجاز ہو, حقیقت قرآن ہو, ملائکہ کا وجود ہو, کتب الہیہ کا وجود ہو, جو کچھ ہے یہ حقائق ہیں, محض عقائد نہیں ہیں. اس پر اس اعتبار سے گفتگو کی گنجائش بہت طویل ہے. میں تو اب آج آخری تقریر ہے اس ممبر پر, اس لیے فہرست وار گفتگو کر سکتا ہوں. بس ایک انڈیکس آپ کو فراہم کر دوں کہ کیا کیا عنوانات ہو سکتے ہیں جس پہ آپ گفتگو کریں. اصول دین سے لے کر فروع دین تک کہیں بھی اسلام نے کسی حکم کی بنیاد جہل یا نادانی پر نہیں رکھی, محض وہم و خیال پر نہیں رکھی, اور اسی لیے قرآن مجید میں ذات گرامی پیغمبر سے شاعری کی نفی کی گئی. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, یہ شاعری نہیں کر رہے ہیں, حقیقت پر ہے, خیال پر نہیں. تو عقیدہ بہت کمزور لفظ ہے, البتہ وہ عقیدہ یقیناً محترم ہے جو حقیقت پر مبنی ہو. وہ سارے عقیدے محترم ہیں جو حقیقتوں پر مبنی ہو. اور دینی مذہبی عقیدوں کو عقیدہ کہا کیوں گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک کیفیت اس میں یہ ہے, آپ کو کسی حقیقت کا علم ہوا اور اس علم پر آپ نے اس طرح یقین کیا کہ آپ کا دل اس حقیقت سے اس طرح وابستہ ہو گیا کہ اب اس سے جدا نہیں ہو سکتا جیسے رشتہ بندھ گیا ہو، جیسے گرہ پڑ گئی ہو. اس لیے ایمان کو عقیدہ کہا گیا، اس اعتبار سے درست ہے. لیکن پھر ایک پوری ڈسپلن وجود میں آ گئی جس نے فیتھ یا بلیف کو ریئلٹی سے جدا کر دیا. دینی عقائد کو عقائد کہا اس لیے گیا کہ حقائق سے وابستگی کا نام تھا. کلامی بحثوں نے، منطقی بحثوں نے اور منطق کے نام پر غیر منطقی رویوں نے، علم کلام کے نام پر غیر علمی رویوں نے دینی عقائد کو واقعی حقائق سے جدا کر دیا. اور جدا کرنے کا سبب بھی تھا، ہر جگہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، سہارے مل جاتے ہیں. یہ بات شاید اب تک میں عرض نہیں کر سکا کہ عقیدہ چاہے توہم ہی پر مبنی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بھی اپنے آثار ہوتے ہیں. عقیدہ، بلیف، فیتھ، اس کے آثار ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، اس کے تاثیر اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے چاہے جھوٹی پہ مبنی کیوں نہ ہو. کسی شخص کو آپ غلط انفارمیشن دے دیں، آپ کے پاس صحیح حقیقت ہے، آپ نے اس کو ایک غلط بات صحیح کہہ کے بتائی، بات غلط ہے، اس کے علم میں وہی بات صحیح ہے. اب نفسیاتی طور پر وہ ایک صحیح بات پر اقدام کر رہا ہے، اس نے اپنے نفس کی قوت کو صرف کیا ایک حقیقت سمجھ کر جو کہ حقیقت نہ تھی. تو نفسیاتی آثار مرتب ہوں گے، عملی آثار مرتب ہوں گے. دوسرے تمام مذاہب میں جو کچھ آثار نظر آتے ہیں وہ اس باب سے ہیں، اس باب سے ہیں. اور اس میں مزید ایک عجیب و غریب زاویہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے رب اکبر کا لطف و کرم ہے. وہ لطف و کرم یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو اقدام کر رہا ہے وہ حق و حقیقت کی راہ میں اقدام کر رہا ہے، اگرچہ جس چیز کو حق و حقیقت سمجھ رہا ہے وہ حق و حقیقت نہیں ہے، تو اللہ سزا ان کو دیتا ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں، اقدام کرنے والے کو پھر بھی اجر دیتا ہے.
عقیدے کی بحث آسان نہیں ہے، مشکلات ہیں. کیوں مشکلات ہیں؟ اس لیے مشکلات ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں جو غیر حقیقت تو حقیقت سمجھتے ہیں، گٹھلی کو کنکر سمجھتے ہیں، شراب کو آپ سمجھتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے جھنجھوڑا ہے ذہنوں کو، ضمیروں تفکر کرو، تعقل کرو، تدبر کرو، بغیر علم کے کسی چیز کو قبول. تو یہ بات آپ کے ذہنوں میں کم از کم راسخ ہو گئی ہوگی جو میں مسلسل 8 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام دین حقیقت ہے. اسلام علم اور عقل اور حق و حقیقت کا دین ہے، اسی لیے اسلام ہی دین ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور کو ہم دین نہیں کہہ سکتے. اس میں توحید ہو تو ایک حقیقت ہے، نبوت و رسالت ہو تو ایک حقیقت ہے، امامت وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور امامت
وہ حقیقت ہے جو نبوت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، نبوت سے جدا نہیں ہوتی، نبوت کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ دلیل جناب ابراہیم کا واقعہ ذہن میں نہیں ہے، قرآن مجید گواہ نہیں ہے، جناب ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، خلیل خدا ہیں، صدیق ہیں اور امام بھی ہیں۔ امامت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ امامت جناب ابراہیم کو عطا کی گئی نبوت اور رسالت کے بعد۔ نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اس کے بعد امام بنایا گیا، قرآن مجید بتاتا ہے۔ اور جب امام بنایا، نبی بنایا، تو جناب ابراہیم نے کوئی دعا نہیں کی، رسول بنایا تو کوئی خاص چیز طلب نہیں کی، امام جب بنایا گیا تو فوراً کہا پروردگار اور میری ذریت میں۔ قرآن ہے، ابھی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میری ذریت میں، میری نسل میں، میری آل میں، میری عترت میں۔ جواب دیا گیا، ہاں ہاں تمہاری نسل میں بھی امامت رہے گی مگر ظالموں کو نہیں ملے گی۔ امامت کے لیے عصمت کی شرط جو قبول نہیں کرتے وہ اس آیت کی تفسیر میں غور کرے۔ خدا کا یہ ارشاد کہ امامت تمہاری ذریت میں انہیں ملے گی جو ظالم نہیں ہوں گے، یعنی اس کا ترجمہ یہی ہے کہ انہیں ملے گی جو معصوم ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عصمت کی شرط قرآن نے امامت کے ساتھ رکھی ہے، اس لیے یوں جتنوں کو چاہیے آپ امام لکھ دیجیے، اور فن جیسے لفظ مشتہد بہت آسان اور ارزاں ہو گیا ہے، جیسے لفظ علامہ ارزاں ہو گیا ہے، لفظ علامہ بھی کم ارزاں تھوڑی ہو گیا ہے، لفظ مجتہد بھی ارزاں ہو گیا ہے۔ کوئی علم عروض میں ماہر ہے تو اس کے اس کو اس فن میں مجتہد فن کہتے ہیں، شاعری میں کوئی بہتر شاعری کرتا ہے اسے علامہ کہہ دیا جاتا ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علامہ تو بس وہ ہے جو علم فقہ میں کامل ہو، علم فقہ، باقی تمام چیزوں میں کوئی کتنا ہی اہل فضل ہو اس کے لیے حضور لفظ علامہ امضا نہیں فرماتے۔ اسی لیے ہماری تاریخ میں لفظ علامہ علی الاطلاق علامہ حلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو قال العلامہ یعنی علامہ حلی، اس فقیر مجتہد۔ تو یوں لفظ امام بھی ارزاں ہو گیا، لیکن وہ امام جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوگا وہ معصوم ہوگا، وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ دلیل عصمت قرآن، دلیل عصمت قرآن، سب سے پہلی دلیل یہی آیت جو جناب ابراہیم سے متعلق ہے، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ یہ منصب ظالمین تک پہنچ نہیں سکتا، ظالمین اس عہدے تک پہنچ نہیں سکتے، ظالمین اس عہدے تک پہنچ نہیں سکتا۔ کون سا عہدہ؟ امامت کا۔ اب یہ عصمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے اور شناخت کیسے ہو کہ کون ظالم نہیں ہے، کون عصمت کے قرآنی معیار پر پورا اترتا ہے، یا خدا بتائے یا رسول بتائے یا خود قرآن بتائے. ان تین کے علاوہ کوئی اگر گواہی دے تو اس کی گواہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں آج کسی کی گواہی دے دوں کہ یہ معصوم ہے تو شاید آپ مجھے کو معصوم سمجھنے لگے. ہے نا, معصوم کے دوسرے معنی جو ہیں. نادان, نادان, نہ سمجھ. ہماری اردو زبان نے بھی تو کم انقلابات نہیں برپا کیے ہیں. ہم بچوں کو معصوم کہتے ہیں. ارے نادان بچہ ہے, معصوم بچہ ہے. معصوم جو بچوں کو کہتے ہیں نادان کے معنی میں کہتے ہیں عام طور پر اردو محاورے میں. ہماری آپ کی گواہی کسی کے لیے کہ یہ معصوم ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, مگر خدا گواہی دے دے یا رسول گواہی دیں یا قرآن گواہی دیں. اور اگر رسول کسی کے لیے کہہ دیں کہ یہ قرآن کے ساتھ میں اور قرآن ان کے ساتھ میں اور قرآن سے یہ جدا نہیں ہو سکتے, قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا, تو پھر کسی کی عصمت میں شبہ ہو سکتا ہے مگر اس ذات کی عصمت میں شبہ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے سراج اعظم کی کتابوں میں, ملت اسلامیہ کی کتابوں میں یہ حدیث ہے یا نہیں. حضور نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. خدا کی قسم دونوں فقرے کہے ہیں پیغمبر نے. اگر صرف یہ کہتے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں تو شاید کلام کی گنجائش نکل آتی, لیکن یہ کہنا کہ اور قرآن علی کے ساتھ ہے یہ عصمت کی کامل دلیل ہے. اس لیے کہ قرآن کسی خطا کار کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن علی کے ساتھ یہ حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے, موجود ہے صحیح سندوں کے ساتھ. دوسری حدیث الحق مع علی وعلی مع الحق, یا علی مع الحق والحق مع علی. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ. ہم میں سے بہت سے ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم تو حق کے ساتھ ہیں, ہم تو حق کے ساتھ ہیں, ہم تو حق کے ساتھ ہیں. ہمارا روزمرہ ہے تقریباً, جس کو دیکھو کہتا ہے ہم حق کے ساتھ ہیں. اگر پیغمبر نے علی کو صرف یہ کہا ہوتا کہ علی حق کے ساتھ ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہ تھی, جملہ آگے نہیں بڑھا اور حق علی کے ساتھ ہے. بالکل وہی سیاق کلام, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ. اور یہاں ٹھہرے نہیں, اور ایک جملہ کہا, ہاتھوں کو اٹھا کر اللہم اجر الحق حیث ما دار علی, اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی اٹھا. رسول کی دعا, رسول صادق و امین کی دعا, اس رسول کی دعا جس کے چشم و ابرو کو خدا خود دیکھتا رہتا تھا، یہ میرا حبیب چاہتا کیا ہے؟ جو رسول نے زبان سے نہیں بھی کیا کہا وہ بھی خدا نے پورا کیا، تو جو طلب کیا ہوگا کیا وہ پورا نہ کیا ہوگا؟ اسی قرآن میں، یہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا جوش خطابت میں، مجھے تو خطابت ہی نہیں آتی کہ جائے کہ جوش خطابت میں. قرآن ہی میں یہ شواہد موجود ہیں کہ بعض ایسی باتیں ہیں جو رسول نے کہی نہیں اور اللہ نے پوری کر دی، اس لیے پوری کر دی کہ وہ قلب پیغمبر نے سنی، اس لیے پوری کر دی کہ خدا کو علم تھا کہ قلب پیغمبر میں یہ ہے. خدا دلوں کے حال سے واقف ہے، قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ہے کہ خدا تمہارے دلوں میں جو ہے اس سے واقف ہے. وہ علیم بذات الصدور، دلوں میں جو ہے اس سے واقف ہے. اس نے، میں خود بیان کر چکا ہوں، اب وہ پورا واقعہ دہرانا نہیں ہے، لیکن سب سے قوی مثال وہ مثال ہے کہ جو تبدیلی قبلہ کے سلسلے میں، آیتیں پڑھ لیجئے، کسی کا بھی دل چاہے جا کے پڑھ لے یہ آیتیں قرآن مجید میں. تبدیلی قبلہ کا حکم کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کس سبب سے نازل ہوا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں، بس آپ کا چہرہ اوپر اٹھا، ہم سمجھ گئے دل میں کیا ہے، اور اب ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. کون راضی ہو جائے گا؟ آپ راضی ہو جائیں گے. مسلمان نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ کہ خدا راضی ہو جائے. وضو کرتے ہیں ہم کس لیے؟ خدا راضی ہو جائے. تکبیر کہتے ہیں کس لیے؟ خدا راضی ہو جائے. ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ خدا راضی ہو جائے. خدا قبلہ معین کر رہا ہے کہ محمد راضی ہو جائے. بت رکھے ہوئے ہیں، جب قبلہ بدلا ہے نا تب تک بت تھے. تاریخ دیکھ لیجیے، جب قبلہ بدلا ہے تو کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور بتوں سے خدا کو بھی نفرت، رسول کو بھی نفرت، کعبے سے نہیں. مسلمانوں کو اتنی نفرت شاید نہیں، اس لیے کہ وہ پتھر کے بت نہیں تراشتے، مگر ویسے بہت بت تراشتے رہے. خدا کرے میرا یہ طنز کسی کے دل میں ترازو ہو جائے. کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، تاریخ، زندہ تاریخ، سچی تاریخ، اور پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. یہی کعبہ ہے جس کے سامنے جب رسول اکرم نماز پڑھتے تھے تو آپ کی پشت مبارک پر غلاظتیں ڈال دی جاتی تھیں، اذیتیں دی جاتی تھیں، زخمی تک کیا گیا ہے پیغمبر کو. جتنی ناگوار یادیں ہیں وہ سب مکے اور مسجد الحرام اور کعبے سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود پیغمبر چاہتے ہیں کعبہ قبلہ ہو جائے. کوئی خوشگوار بات تو ہوگی، ہمیں تو بس ایک خوشگوار بات ایسی نظر آتی ہے جو ایسی خوشی کی بات تھی کہ انسان تو انسان پتھر کی دیوار بھی کھلکھلا ہو. رسول کو رسول کا وصی اور وزیر جو ملا تو کعبے سے ملا. اس لیے علی آل رسول میں ہیں، علی آل رسول میں ہیں، اس لیے درود میں شامل ہیں. علی ہی وہ پہلے فرد ہیں کہ جن کے آنے سے گویا ابتر کہنے والوں کا جواب ہو گیا تھا. علی وصی تھے، وزیر تھے، علی کے آنے سے بعد پیغمبر دین کی محفوظیت کی ضمانت آ گئی تھی. اور یہ اوروں کو علم ہو یا نہ ہو، اب میں کیا کروں، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی میں حضرت مفضل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم کی ولادت ہوئی، رسول اللہ کی ولادت ہوئی، دیکھیں یہاں معجزات کی طرف اشارہ ہے، میں پہلے بحث کر چکا ہوں کہ معجزات حقائق ہیں، معجزات حقائق ہیں، البتہ یہ وہ حقائق ہیں جو عام اصول سے اجنبی ہوتے ہیں اور عام تعریف یہ کرتے ہیں لوگ معجزے کی کہ خرق عادت کا نام ہے معجزہ، قوانین کے ٹوٹنے کا نام ہے معجزہ. میں نے بہت پہلے اسی ممبر سے تعریف بدل دی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ معجزہ موجودہ قوانین کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، معجزہ پوشیدہ قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے. معجزہ پوشیدہ قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے. اللہ کے کچھ قوانین ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں، پوشیدہ قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے. جب حضور پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے تھے، میں عرض کر چکا ہوں، خانہ ابو طالب میں، خانہ ابو طالب میں، جناب بیوی جناب بیوی آمینہ بنت وہب مادر گرامی پیغمبر. پاس جناب بی بی فاطمہ بنت اسد تھی، جب حضور کی ولادت ہوئی تو جناب آمینہ نے خوش ہو کے فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ دیکھو کتنا مبارک بچہ ہے، میرے سامنے ایسا نور ہے کہ میں شام تک کے قصر دیکھ رہی ہوں، پوری دنیا روشن ہے میرے لیے، پوری دنیا روشن ہے میرے لیے. میں نے دو دن یا ایک دن قبل آپ سے عرض کیا ہے پیغمبر کا یہ فعلی معجزہ کہ مدینے میں مسجد مدینہ میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے قبلہ معین کر دیا کہ ایک سر منہ انحراف نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن نہ تھا؟ اس پر تعجب کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی ولادت کے وقت ایسا نور ساتھ ہوا ہو کہ اسی والدہ شام تک کے قصر دیکھ رہی ہو. ناممکن نہ تھا کہ وہ خود یہ کارنامہ انجام دے. بی بی آمینہ نے کہا
कि मेरे सामने ऐसा नूर है कि सारी दुनिया रोशन है, दूर दराज के इलाके कसूर इमारतें देख रही हूँ। ये सुनकर बीबी फातिमा बिनते असद खुश हुई, मसरूर हुई और आके हजरत अबू तालिब से कहा, खुशी हुआ ये बच्चा बड़ा मुबारक है, ये बच्चा बड़ा मुबारक है। बीबी आमिना कह रही थी ऐसा नूर उनके आंखों के सामने आया कि शाम तक के कसूर बुसरा तक के कसूर देख रही थी। फौरन जनाब अबू तालिब ने कहा वह तताज्जबीना मिन हादा, और क्या तुम इससे ताज्जुब करती हो, इसके बाद इसका वसी और वजीर तुम्हारे बतन से पैदा होगा। विलादत पैगंबर के बाद अबू तालिब को मालूम है कि ये नबी है और इसका वसी मेरा बेटा होगा। इस अबू तालिब साहिब इत्तिलाअ अल-ग़ैब को कोई बली न माने तो उसका ईमान पूछो।
अपने वक्त में वली ये खुदा से अबू तालिब,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये अकीदे की बातें नहीं है, शरीरा आपका अकीदा है, अकीदा नहीं है। उनसे अगर गैब की बात जाहिर न हुई होती तो हम वली ना कहते। उन्होंने कैसे कहा कि क्या तुम्हें ताज्जुब होता है बीबी, तुम्हें ताज्जुब है इस पर, ताज्जबीना मिन हादा, इससे तुम्हें ताज्जुब होता है। और वह दो लफ्ज इस्तेमाल किए जनाब अबू तालिब, वसी और वजीर का, इसका वसी और वजीर तुम्हारे बतन से पैदा होगा, तुम्हारे बतन से पैदा होगा। तो समय आपने बहरहाल ये बात जबान पर आ गई है रिवायत। रिसालत खुद एक हकीकत है और रिसालत को रसूल को रिसालत के जरिए से पहचाना जाता है। रिसालत में यही इत्तला गैब की इत्तला सबसे अहम अंसर है। मुअज्जजात पैगंबर में गैब की बातों की खबर देना ये सबसे अहम बात है। सबसे बड़ा गैब जिसकी नबी खबर देता है वो खुदा है। और उसके बाद न जाने कितनी बातें हैं माजी और मुस्तकबिल की जो नबी बयान करते हैं। और नबी एक बात जरूर है, नबी बशर होते हुए भी बेपनाह मसाइब को अगर बर्दाश्त करते हैं तो इसीलिए कि उनके पास इल्म खबर की कुव्वत होती है। अजीब बात है जो जबान पर आ रही है, ये कुरानी हकीकत है, कुरानी तालीम है। इस तालीम को याद रखें, जाहिल साबिर नहीं हो सकता। जाहिल साबिर नहीं हो सकता। सब्र के लिए इल्म जरूरी है, इल्म के बगैर सब्र हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। कुरानी सबूत क्या है? सूरह मुबारका कहफ की तिलावत कीजिए। सूरह कहफ में वाकया है जनाब मूसा और जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम का। जनाब मूसा नबी उलुल अज़्म पैगंबर, जनाब खिज़्र के पास आते हैं, अब्द सालेह के पास, उस अब्द सालेह के पास जिसके पास अल्लाह का इल्म लदुन्नी है। जुज़ियात पर नहीं अर्ज करूंगा। जनाब मूसा कहते हैं मुझे अपने साथ रखिए, कुछ तालीम कीजिए। कहते हैं लन तस्तफ़ी मअय सबरा, तुम हमारे साथ सब्र नहीं कर सकते। और सिर्फ ये नहीं कि कदिया कदिया शख्सिया कदिया जुजिया है, लन तस्तफ़ी मअय सबरा अगर होता तो सिर्फ कदिया शख्सी होता, यानी एक फर्द की बात है, तुम हमारे साथ सब्र नहीं कर सकते।
اس کے بعد ایک کلیہ ہے ایک مستقل آیت وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اور اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس پر تم صبر کیسے کر سکتے ہو یار آئے صبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم نہ ہو محمد و علی کی باتیں تو الگ ہیں تاریخ میں اگر مشرکین و کفار کے مظالم کے مقابلے میں ابو طالب صبر کرتے رہے تو ابو طالب کے علم کی دلیل ہے
کیا ہونا ہے علوم انبیاء کی میراث ان تک پہنچی ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت ابو طالب نبی تھے نہیں نعوذ باللہ نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رسول تھے نہیں وارث انبیاء تھے انبیاء کی وراثت کے امانت دار تھے اور امانت دار عموماً خاموش رہتا ہے خصوصیت سے جب امانت کے دشمن زیادہ ہوں امانت دار خاموش ہوتا ہے امانت دار خاموش ہوتا ہے بس بہرحال گفتگو شاخ در شاخ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے حالانکہ بات میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ امامت اور ولایت بھی حقیقت ہے حقیقت ہے اور اس حقیقت کو حقیقت توحید کے بعد حقیقت نبوت کے بعد اس حقیقت کو اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید گواہ ہے عقل بشری بھی گواہ ہے عقل بھی قرآن ہے اور غالباً کل ہی کی بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بحیثیت رسول پیغمبر نے جو خاص حکم پہنچایا ہے وہ حکم بھی امامت سے متعلق ہے اور دعوت اول سے لے کر اور دعوت آخر تک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں بار بار وصایت کا اعلان کیا ہے بار بار وزارت کا اعلان کیا ہے حدیث سے بے خبر ہی کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے ایک دو مرتبہ نہیں بار بار اعلان فرمایا یہ میرے وزیر ہیں یہ میرے وصی ہیں یہ میرے وزیر ہیں یہ میرے وصی ہیں یہ میرے وزیر ہیں وزیر یعنی بوجھ اٹھانے والا بار امانت اٹھانے والا بار امانت اٹھانے والا یہ اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ نبی نہیں ہے مگر یہ میرے وزیر ہیں میرا بوجھ یہ اٹھائیں گے یہ میرے وصی ہیں اور پھر میدان غدیر میں آخری اعلان ہوا ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیرت پیغمبر لکھے اور واقعہ غدیر نہ لکھے اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ سیرت میں خیانت کا مرتکب ہے اس لیے کہ غدیر روایت نہیں درایت ہے کون کہتا ہے غدیر روایت ہے روایت و درایت کے کیا معانی ہیں کیا ڈیفینیشنز ہیں کیا تعریفات ہیں روایت کہتے ہیں کہی ہوئی بات سنی ہوئی بات لفظوں میں جو کہا جائے وہ روایت جو کام حضور کر دیں وہ درایت فعل پیغمبر درایت ہے روایت نہیں ہے درایت کے ایک معنی تعقل کے بھی ہیں یعنی سمجھنا روایت کی درایت یعنی روایت کو سمجھنا تحقیق کے ساتھ علم کے ساتھ تنقید کے ساتھ وہ ایک اصطلاح ہے یہ ایک اصطلاح مکے میں آخری حج پیغمبر کا روایت ہے یا درایت
مدینے سے مکے حضور کا آنا روایت ہے یا درایت خانہ کعبہ کا طواف کرنا روایت ہے یا درایت حج کر کے مدینے واپس آنا روایت ہے یا درایت راستے میں مقام غدیر خم پر ٹھہرنا فعل پیغمبر روایت ہے یا درایت؟
سبحان اللہ.
آگے بڑھے ہوئے مجمع کو پیچھے بلانا، پیچھے رکے ہوئے مجمع کو آگے بلانا، انتظار کرنا، مکس کرنا، رکنا، ٹھہرنا فعل پیغمبر درایت ہے یا روایت؟
سبحان اللہ.
اونٹوں کے کجاووں سے ممبر بنوانا روایت ہے یا درایت؟ اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب لا کر اٹھانا، یہ روایت ہے یا درایت؟ پورا واقعہ ہے، یہ درایت ہے، روایت نہیں ہے، درایت ہے. ٹھہرنا، رکنا، ممبر بنوانا، قریب بلانا، اٹھانا، جیسا آرڈر تھا ویسا ہی نفاذ ہوا. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے. رسول نے بھی پہنچانے کا جو حق تھا ادا کر دیا، ایسا ادا کیا کہ کوئی بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا. فرمائے، پوچھئے، محدثین کہتے ہیں
سبحان اللہ
کہ متواتر روایتوں کی تعداد انگلیوں پر گنتی کے برابر ہے. جو متواتر ہیں لفظاً، تواتر لفظی اور تواتر معنوی کے ساتھ. تواتر اجمالی الگ ہے، تواتر معنوی الگ ہے، تواتر لفظی الگ ہے، لیکن تواتر لفظی اور معنوی کے ساتھ چند حدیث ہیں.
سبحان اللہ.
یعنی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ انگلیوں کے پوروں سے تجاوز نہیں کرتی. کیسا حافظہ تھا، کیا کیا یاد رکھا، بس اتنا ہی یاد رکھا کہ انگلیوں کی پوروں سے تجاوز نہیں کرتی. عاشقان پیغمبر، عاشقان سخنان پیغمبر، بس اتنا ہی حافظہ تھا. بے شمار حدیثیں، ہزاروں حدیثیں، لاکھوں حدیثیں، مگر متواتر کہتے ہیں انگلیوں پر گنتی کے برابر ہیں یا شاید اس سے بھی کم. جو حدیثیں لفظاً متواتر ہیں، کیسے عرب تھے، سو سو شعر شعرائے جاہلیت کے لفظاً لفظاً یاد کر لیتے تھے اور سو حدیث پیغمبر کی لفظاً یاد نہ رکھ سکتے. حفاظ حدیث، حفاظ حدیث کہتے ہیں انہیں جو متن و سند کے حافظ ہوں، سند کے بھی حافظ ہوں، متن کے بھی حافظ ہوں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں مگر متواترات نہیں. متواترات نہیں، کیا عالمیاں ہیں، کیا عالمیاں ہیں خدا کی قسم. لیکن جتنی بھی متواتر حدیثیں ہیں اس میں سب سے زیادہ قوی، سب سے روشن، بلکہ غلط نہیں ہے اگر یہ کہوں کہ سب سے اول درجے پر جو حدیث آئے گی وہ صرف یہ حدیث ہوگی کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہو علی مولا. سو دس صحابیوں نے یک زبان یہ لفظ نقل کیا.
سبحان اللہ.
اور کوئی متواتر روایت لے آئیے جو 110 صحابیوں نے نقل کیا.
سبحان اللہ.
110 صحابیوں نے جس میں لفظ کا بھی فرق نہ ہو، ہیر پھیر نہ ہو.
سبحان اللہ.
110 صحابیوں نے یہ نقل کیا کہ حضور نے یہ فرمایا. تابعیوں کی تعداد اور زیادہ ہے, تبع تابعین کی اور زیادہ ہے, اور اس کے بعد تو زیادہ ہوتی چلی گئی جیسے جیسے جبر سیاست گھٹتا گیا.
ایک بات عرض کر دوں, اللہ نے فرمایا تھا اے رسول, اے رسول, اے پیغمبر, پیغام پہنچا دو, اور اگر یہ نہیں پہنچایا تو پھر تم نے کچھ نہیں پہنچایا.
کیونکہ وہاں کہہ دیا تھا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ آ گیا اس کے پاس سب کچھ آ گیا. حقیقت ولایت آ گئی, سب کچھ آ گیا. دونوں حدیثیں پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہیں. پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی,
اللہ
فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمۃ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ایک جگہ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. پھر پیغمبر نے اس موقع پر فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی, فمن دخل حصنی امن من عذابی. علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے, لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے, ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ ہے ولایت, جو جسے ولایت علی مل رہا ہے سمجھو اسے توحید مل گئی. اور اگر کوئی ایسا ہے جو علی کا نام لیتا ہے اور توحید کا قائل نہیں ہے تو وہ ترین خطبہ ہے پیغمبر کا, اور اس کے بعد حکم دیا کہ سلموا علی علی بعمرۃ المسلمین بعمرۃ المؤمنین, علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو. پیغمبر نے اپنی موجودگی موجودگی میں, اپنی موجودگی میں, اپنی حیات میں کہاں علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو, اور کم سے کم 120,000 کا مجمع جاتا تھا, بیعت کرتا تھا, سلام کرتا تھا, برتن برتن. ذرا وقت جوڑ کے بتا دیجئے کہ 100,000 افراد کی بیعت کتنے منٹ میں ہو سکتی ہے؟ اب پیغمبر کا ایک امامہ تھا جس کا نام تھا صحاب, وہ امامہ سر مبارک علی نے ابھی طالب پہ باندھا اور اس کے بعد کہا تم اس خیمے میں بیٹھو, اور سب سے کہا جاؤ اور السلام علیکم یا امیر المومنین کہتے سلام. آج ہی امیر مان لو میری موجودگی میں, تاکہ بعد میں میرے اختلاف ہو تو تمہاری حیثیت معین ہو جائے. علی پہ سلام کرو امیر المومنین کہہ کر.
سبحان اللہ.
سلام کیا سب نے, 3 دن تک رکے رہے. یہ 3 دن کا قضیہ کیا ہے؟ مورخ طبری نے ایک مکمل کتاب لکھی تھی, کتاب الولایہ, جو 6ویں 7ویں صدی ہجری تک باقی ہوئی, اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی محب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کامیاب ہو جائے گا اس مخصوص کو دریافت کرنے میں. اس کتاب سے بہت سے محققین نے نقل کیا ہے کہ 3 دن تک علی ابن غریر خم میں رسول اللہ نے قیام فرمایا. 3 دن قیام کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ اس زمانے میں فاصلے قدم بقدم گنے ہوئے تھے, نپے ہوئے تھے. ہر جگہ سے نکلنے والا جانتا تھا کہ کتنا وقت لگے گا اور واپس آنے میں کتنا وقت لگے گا, اور حضور کی یہ تعلیمات عام ہو چکی تھی کہ حج پہ جب کوئی جائے تو اس کو رخصت کرنے کے لیے اپنی بستی کی سرحد تک جاؤ. ثواب ہے حاجیوں کو رخصت کرنا, حاجیوں کو سیاف کرنا, حاجیوں کو الوداع کہنا مستحب ہے, ثواب ہے, اور حاجیوں کا استقبال کرنا ثواب ہے. حاجیوں کا استقبال کرنا ثواب ہے. تو سب جب کوئی حاجی جاتا تھا تو بستی کے تمام لوگ اسے رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے بستی کی آخری حدوں تک, اور جب حاجیوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو بستی کے باہر کھڑے ہوتے تھے استقبال کے لیے. تو یہ طے شدہ ہے کہ آج کارواں پہنچے گا, ساری بستی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کارواں نہیں آیا. حکمت پیغمبر, حکمت تبلیغ پیغمبر. البتہ یہ نقطہ عزیزان گرامی میرا نہیں ہے, میرے والد ماجد کا یہ نقطہ ہے, ان کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں. آپ حضرات ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کیجیے گا. یہ تفسیر میں نے انہی سے سنی تھی, اور ان کے علاوہ میں نے نہ کسی کتاب میں دیکھی نہ کسی اور خطیب سے سنی. یہ تفسیر ان کی تھی کہ 3 دن روکنے کے معنی کیا.
سبحان اللہ.
3 دن روکنا تو طبری نے لکھا, اور طبری کے حوالے سے اس کے ریفرنس سے بہت سو نے لکھا, مگر 3 دن روکنے کے معنی کیا ہے؟ 3 دن روکنے کے معنی ہے کہ جتنا زبردست حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ, پہنچا دیجئے, جو سامنے ہے وہ تو سن رہے ہیں, جو گھروں پہ بیٹھے ہیں ان تک بات کیسے پہنچے گی؟ میڈیا تو ہے نہیں, نیوز پیپر نہیں ہے, ریڈیو نہیں ہے, ٹیلی ویژن نہیں ہے, پورے عالم اسلام کو قدموں پہ 3 دن کھڑا کر دیا پیغمبر. Yeah. دن گزر گیا قافلہ نہیں آیا, رات گزر گئی قافلہ نہیں آیا, دوسرا دن گزر گیا قافلہ نہیں آیا, دوسری رات گزر گئی قافلہ نہیں آیا. بے چینی پڑ رہی ہے, حادثہ تو نہیں ہو گیا کوئی بات؟ آس پاس کی بستیوں میں پوچھا ہوگا لوگوں نے, بھئی تمہارے لوگ آ گئے کیا؟ ہمارے لوگ بھی نہیں آئے. تمہارے لوگ آ گئے, ہمارے لوگ بھی نہیں آئے. ایک عجیب کیفیت ہوگی, پورا عالم عالم اسلام ہمدن انتظار. اب یہ کیفیت ایسی تھی کہ جب قافلے والے پہنچے ہوں گے پہلا سوال یہ کیا گیا ہوگا, دیر کیوں ہوئی؟ جواب اس کے علاوہ ممکن نہ تھا. رسول نے روک لیا تھا کہنے کے لیے روکا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے. سلام محمد. سب سے زیادہ راوی اس حدیث کے ہیں, پیغمبر نے حق کا تبلیغ ادا کر دیا. اب قیام قیامت تک لوگ جملے کا انکار نہیں کر سکتے, معنی میں جو کچھ بھی کرنا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا, حضور نے یہ فرمایا تھا. محقق جلیل القدر علامہ ناصر الدین البانی نے کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, متواتر ہے. بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہے, انکار ممکن نہیں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا, حق سے تبلیغ ادا کر. اور بس گفتگو تمام کر, اگرچہ ادھوری. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے امامت کا جسے اللہ نے بنایا, ابراہیم کی ذریت میں رکھا اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کے ساتھ اس کو قائم رکھا, اور پیغمبر کے بعد نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن امامت کا سلسلہ باقی ہے. اسی لیے علی تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے جب رسول اس دنیا سے گئے, ہائے رسول آپ کے اس جانے سے وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. بس گفتگو روک رہا سمیٹ رہا. علی غدیر میں صاحب ولایت نہیں ہوئے, غدیر سے پہلے صاحب ولایت تھے, لیکن غدیر میں آپ کی ولایت کا آخری بار سب سے زیادہ پرشکوہ اعلان ہوا. آج 9 محرم کو, آج تک یہ ممبر سجا ہوا, کل یہ ممبر اجڑ جائے گا. آج آپ فرش پر بیٹھیں گے, عاشور آپ خاک پر بیٹھیں گے. آج یہ امام بارگاہ سجی ہوئی ہے, کل یہ سونی ہو جائے گی. کل عاشور ہے, عاشورہ محرم. اس میں سکت ہے جو عاشورہ کے تمام واقعات کو لفظوں میں بھی بیان کرتا ہے. میں تو نہیں کر سکتا, مسلسل آپ قسطوں میں مسائل سنتے رہے ہیں. حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے, 2 سے لے کر 9 محرم تک حسین نے قیام فرمایا, اور 9 محرم کو دشمنوں نے جنگ کرنا چاہا, 9 ہی کو جنگ کرنا چاہا, لیکن حسین نے عباس سے کہا کہ ایک شب کی مہلت اور لے.
ایک شب کی مہلت لی گئی. اس ایک شب کی مہلت میں بہت اسرار ہیں، بہت اسرار ہیں، بیان کی طاقت اب بالکل نہیں ہے. ایک شب کی مہلت لی گئی، وہ بھی کس کے ذریعے؟ عباس کے ذریعے. عباس کے ذریعے. صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور سے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. حسین نے قربانیوں پہ قربانیاں پیش کی، پہلے اصحاب شہید ہوئے، اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی. روایتوں میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں حضرت اکبر شہید ہوئے، لیکن بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ جب بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حسین نے اپنا بیٹا قربان کیا. علی اکبر قربان ہوئے شبیہ پیغمبر. دلیل بھی ذکر کر دوں جو میرے نزدیک ہے، اس لیے کہ اکبر علیہ السلام کا جنازہ، آپ کا لاشا حسین نے خود نہیں اٹھایا، بلکہ فرمایا اے بنو ہاشم کے بچوں آؤ، میرے اکبر کا لاشا اٹھا کے پہلے. ظاہر ہے، ظاہر ہے یہاں بچوں سے مراد شیرخوار بچے نہیں تھے. شیرخوار بچے یا بہت چھوٹے بچے لاشا نہیں اٹھا سکتے. ظاہر یہ اس وقت کی بات ہے جب قاسم موجود تھے جو بچے ہی تھے، جب اون و محمد موجود تھے جو حسین کے لیے بچے ہی تھے. ان بچوں کو آواز دی آؤ اکبر کا لاشا اٹھا کے لے جاؤ. حسین کی غیرت سے یہ بعید ہے کہ اپنے سامنے دوسروں کے بچے شہید ہو جائیں اور اپنا بچہ حسین شہید نہ ہو. بہرحال یہ اختلاف ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ جو نقطہ نظر میرا ہے اور جو تاریخ سے میں نے نتیجہ اخذ کیا، بنی ہاشم میں پہلا شہید اکبر، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، قاسم شہید ہوئے، اون و محمد شہید ہوئے، عباس شہید ہو گئے، اور عباس کے بعد علی اصغر شہید ہو گئے. اب جب کوئی نہیں رہ گیا تو حسین در خیمہ پر آئے، اور اس کے بعد کچھ دیر توقف کیا، ٹھہرے رہے، جانے کیا کیا سوچا حسین نے، جانے کیا کیا سوچا حسین. اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے لیلا، اے سکینہ، اے رقیہ، اے فضا، تم سب پر میرا آخری سلام. اجرکم علی اللہ. سلام سن کر بیبیاں تڑپ گئیں، بیبیاں تڑپ گئیں، ایک شور گریہ بلند ہوا. حسین خیمے میں آئے، ایک ایک کو فردن فردن رخصت کیا. بیمار بیٹے کے سرحانے آئے، بیٹھے کھی ساتھ ساتھ، یعنی بہن ساتھ ساتھ، بیمار بیٹے کی کھی ساتھ ساتھ. کھی نے بیٹے کو، بھتیجے کو بیدار کیا. جناب سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور کھی سے پوچھا، یہ کون میرے سے سامنے؟
جائیے کہ حسین کے روح مبارک پر آپ کے چہرے پر اصغر کا لہو تھا، چہرے کا رنگ متغیر تھا، محاسن لہو سے حجاب، لباس لہو لہان، جسموں میں جسم میں تیر پیواز. ایک مرتبہ پھوپھی نے کہا بیٹا بابا ہے بابا، سید سجاد نے کہا بابا میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ تنہا ہیں، بھائی اکبر کا